बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गांधी साहब के साथ हफ्तावार सवाल और जवाब की बरह रास्त नशिस्त को डेलिस अमरीका गांधी सेंटर से लेके हाजिर खिदमत हैं। आगाज़ करते हैं, आपसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हदीस के हवाले से आपसे कुछ तालिमाना सवालात हम पूछ रहे थे, उसी सिलसिले की नशिस्त है। आगे बढ़ाते हैं मौजू को। ये बयान फरमाइएगा, जो आयात ज़ेर बहस आई वहाँ पर लितुबैयिना लिन्नास से क्या मुराद है और किस चीज़ के बलाग़ मुबीन की जिम्मेदारी दी गई है। एक लफ्ज़ ज़ेर बहस आया असल दीन, ये असल दीन से क्या मुराद होती है और असल दीन में क्या सिर्फ असल बयान होती है, फुरुआत बयान नहीं होती, या असल दीन यानी कि कुरान और सुन्नत के अंदर भी असल भी होती है फरा भी होती है, क्या ये असल और फरा की तकसीम वहाँ पर भी हो रही होती है। और ये भी साथ बताइएगा कि जब हम कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असल दीन कुरान और सुन्नत की हैसियत में पहुँचा दिया, वो आपकी ज़िम्मेदारी थी, लेकिन शर वजाहत और फुरुआत पर इतलाक़ ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं थी, तो अब फरा क्या कुरान मजीद में जब बयान हो रही है तो वो क्या अहम नहीं रही, वहाँ पर भी फ़र्क को हम बयान करते हैं तो वो उसी अहमियत की हामिल होती है जिस अहमियत की हामिल असल होती है। तो ये बताइएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़र्क बयान कर रहे हैं उसी दीन की, तो उसकी वो ज़िम्मेदारी क्यों आप पर आयद नहीं होती कि उसको भी उसी अहतमाम से पहुँचाएँ जिस अहतमाम से अल्लाह ने अपने दीन की फुरुआत को कुरान में पहुँचाया।
पहले तो दो लफ्ज़ों के इस्तेमाल को समझ लीजिए, यानी जब हम दीन के माखज़ बयान कर रहे होते हैं और उसमें ये कहते हैं कि दीन में असल की हैसियत कुरान और सुन्नत को हासिल है, तो यहाँ मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला का जो दीन हमें दिया गया है वो ज़ाहिर है कि कहीं हवा में मुअल्लक नहीं है, वो कुछ सूरतों में दिया गया है। तो वो दो सूरतों में है, अल्लाह की किताब कुरान मजीद और रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत के ज़रिए से जो अहकाम जारी कर दिए हैं। तो ये दोनों चीज़ें यानी कुरान और सुन्नत, जब माखज़ की बहस होती है तो इसमें असल का लफ्ज़ इस मानी में इस्तेमाल किया जाता है कि इनकी हैसियत दीन में असल की है। अगर इनकी कोई आगे वजाहत होगी, कोई शरह होगी, वो जहाँ से भी हो, कोई फ़कीह करता है, कोई आलिम करता है, या सबसे पहले रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तो वो इनके तहत है। इस ज़ैल में जब हदीस का ज़िक्र आता है तो ये बताया जाता है कि वो कोई अलग चीज़ नहीं है, वो इसी असल के तहत है, या जब ये असल कहा जाता है तो वो गोया इसमें शामिल ही होती है, वो इससे कोई अलग चीज़ नहीं है। तो यहाँ ये बताना मकसूद होता है। चुनांचे मैंने अपनी किताब मीज़ान के पहले हिस्से में यानी उसकी पदाही में इसी तरह इसको बयान किया है, ये बताया है कि दीन में असल की हैसियत किस चीज़ को हासिल है, यानी जो दीन हमें दिया गया है। तो उसमें पहले ये वजाहत की है कि दीन का तन्हा माखज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की ज़ाते वाला से बात है। यानी दीन कहाँ से मिलेगा हमारे लिए, कोई चीज़ दीन कब बनती है, जब अल्लाह अपना पैगंबर भेजता है और वो पैगंबर हमें ये कहता है कि ये अब अल्लाह की हिदायत है और तुम इस हिदायत की पाबंदी करोगे। तो मैंने वहाँ ये भी बताया है कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये दीन बयान फरमाते हैं तो खा कौल से बयान करें, खा फेल से, वो हमारे सामने आए, खा तकरीर व तस्वीब हो, हर हाल में दीन के माखज़ की हैसियत रसूलुल्लाह सल्लम ही को हासिल है। अब जाहिर है कि रसूलुल्लाह सल्लम से दीन आगे मिलेगा तो सूरत इख्तियार करेगा, तो वहाँ ये बयान किया है कि वो दो सूरतों में हमें मिला है, एक अल्लाह की किताब कुरान मजीद, ये रसूलुल्लाह सल्लम का कौल बन के मिली है, यानी अल्लाह का कलाम है, वो जिब्रील का कौल बनी, फिर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल बनी, हमारे लिए वो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान फैज़ तर्जुमान से निकला है। तो इस लिहाज से गोया वो आपके कौल से हमें मुंतकिल हुआ है कुरान मजीद। और इसी तरह का मामला सुन्नत का है, उसमें जो दीन के अहकाम कुरान के हुक्म के मुताबिक, हुक्म उनका भी कुरान ने दिया है, उसके मुताबिक रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सिखाए या उनको जारी कर दिया या उनकी तालीम दी, वो सब के सब सुन्नत कहलाते हैं। तो ये माखज़ के लिहाज से लफ्ज़ असल का इस्तेमाल है। उसके बाद एक दूसरा पहलू होता है, दूसरा पहलू ये है कि आप ये बयान करना चाहते हैं कि दीन में वो क्या चीज़ है कि जो असल है और जो फरा है, तो वहाँ पर आप ये बयान करते हैं कि वो चीज़ें जो मुस्तकिल बिज़ात है वो असल दीन है और जो उनके फरू हैं वो उसके ताबे हैं। इस लिहाज से मुस्तकिल बिज़ात अहकाम कुरान में भी हैं, मुस्तकिल बिज़ात अहकाम सुन्नत में भी है। सुन्नत तो सारी की सारी मुस्तकिल बिज़ात अहकाम पर मबनी है। मुस्तकिल बिज़ात का मतलब भी समझ लीजिए, मुस्तकिल बिज़ात का मतलब ये होता है कि वो हुक्म अगर हमें ना मिले, अल्लाह की तरफ से ना दिया जाता, तो تو ہم خود اس کا استنباط نہیں کر سکتے.
اچھا,
ہم اس سے کوئی فرع نہیں نکال سکتے تھے. ہمارے لیے علم و عقل میں اس حکم کو اخذ کرنے کے لیے کوئی طریقہ موجود نہیں تھا. وہ مستقل بذات ہے, اس پہلو سے مستقل بذات ہے. تو اب جب اصل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ مستقل بذات احکام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ دین میں اصل بھی ہوتی ہے فرع بھی ہوتی ہے. تو وہ اصل قرآن میں ہے اور قرآن میں فروع بھی ہیں.
مثلا
خود قرآن مجید نے دسیوں مقامات پر, میرا خیال ہے اگر استقصاء کیا جائے تو 16-17 سے زیادہ جگہ ہوں گی, جہاں پر یہ بتایا ہے کہ لوگوں کو ہماری بات سمجھنے میں غلطی لگی ہے یا انہوں نے اس کو سمجھنے میں سہو سے کام لیا ہے, ہم خود اس کی وضاحت کر رہے ہیں. یہ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید نے سورہ قیامہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اپنی اسکیم رکھی ہے تو اس پہ خاتمے کی آیت یہ ہے کہ انا علینا بیانا, یعنی ہم اس قرآن مجید کو جمع کریں گے, ترتیب دیں گے, اس کو ہم پڑھیں گے, اس کی ایک دوبارہ قرات ہوگی, پھر اس قرات کی آپ پیروی کریں, اور اگر اس دوران میں کسی جگہ کوئی سوال پیدا ہوا, کسی چیز کی وضاحت کی ضرورت ہوئی, شرع کی ضرورت ہوئی, یا کسی اصل کی فرع بیان کرنے کی ضرورت ہوئی تو ہم وہ بھی کر دیں گے. انا علینا بیانا, اور یہ فرمایا کہ ہماری ذمہ داری ہے, یعنی قرآن مجید سے متعلق اس وقت کوئی شرع فرع اگر زیر بحث آ گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ خود بیان کروں گا. انا علینا بیانا, ہمارے اوپر اس کی ذمہ داری ہے. چنانچہ آپ کو قرآن میں جگہ جگہ یہ چیزیں ملتی ہیں جس میں ضمیمے کے طور پر وہ آیتیں لگا دی جاتی ہیں جو کسی سوال کے جواب میں آئی ہیں, یعنی کوئی بات کہی اللہ تعالیٰ نے لیکن اس پر کوئی سوال پیدا ہو گیا. اس کی ایک بڑی ہی نمایاں اور صاف سی مثال یہ ہے کہ سورہ نساء میں آیت 11-12 میں اللہ تعالیٰ نے میراث کے احکام بیان کیے ہیں. اس میں یہ بتایا ہے کہ اولاد کا حصہ یہ ہے, والدین کے حصے مختلف صورتوں میں یہ ہیں, زوجین کے حصے یہ ہیں, یہ بیان کر دیا ہے. اور ایک آیت میں یہ اشارہ کر دیا ہے, یعنی وہ اشارہ ہے, تصریح نہیں ہے, کہ اگر کسی وقت اولاد نہیں ہے تو بہن بھائی ان کے قائم مقام ہو جائیں گے, اشارہ کر دیا. اس اشارے کو لوگ نہیں سمجھے, جب نہیں سمجھے تو سوالات کیے, تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس اشارے کو کھول دیا.
اچھا,
وہ سورہ نساء کی آخری آیت ہے, یعنی یہ آیات 11-12 ہیں. سورہ جب ختم ہوتی ہے تو سورہ کے آخر میں ایک ضمیمہ لگایا گیا ہے جس میں چند سوالوں کا جواب دیا ہے, تو اس میں اس سوال کا بھی جواب دیا ہے. اور وہ آیت شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ یہ لوگ آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں, شروع اس سے ہوتی ہے, یستفتون کا قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, یعنی یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں, استفتا کر رہے ہیں, اللہ انہیں فتویٰ دیتا ہے. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب وہ بات بیان کی ہے تو یہ کیا ہے, اصل بیان ہو گئی تھی, اب یہ فرع ہے, اطلاق ہے, خود سمجھی جانی چاہیے تھی, استنباط خود ہو جاتا ہے اس کا. آپ سے آپ اس پوری اسکیم پر آپ غور کریں تو وہی نتیجہ نکلتا ہے. الفاظ کی دلالت بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے, اور اگر پوری اسکیم کو سامنے رکھیں تو پھر بھی وہی نتیجہ نکل رہا ہے, لیکن بیان نہیں ہوا لفظوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا تو آخر میں یہ کہا ہے کہ کذالک یبین اللہ, اللہ اسی طرح اپنی آیات کی وضاحت کرتا ہے. تو یہ وضاحتیں جہاں جہاں بھی ہوئی ہیں وہ ظاہر ہے کہ فروع ہیں. سورہ طلاق ہے, آپ جانتے ہیں, اس میں طلاق کا پورا قانون بیان ہو گیا ہے. طلاق کا قانون ویسے تو عربوں کے یہاں پہلے سے رائج تھا, یعنی دین ابراہیمی کی روایت میں بھی کم و بیش اسی طریقے سے طلاق دی جاتی تھی. اس میں کچھ غلطیاں ہو رہی تھیں, ان کی تصحیح کر کے قانون کو دہرا دیا ہے, لیکن پھر بہت سے سوالات پیدا ہو گئے. اب وہ توضیعی سوالات ہیں جو سورہ بقرہ میں زیر بحث ہیں. یہ ساری فقہ ہے قرآن مجید کی. میں نے اپنی کتاب میزان میں جگہ جگہ دکھایا ہے کہ قرآن میں اصل کیسے بیان ہوتا ہے اور فرع کیسے بیان ہوتی ہے. تو قرآن اصل بھی بیان کرتا ہے اور فرع بھی بیان کرتا ہے. قرآن مجید مستقل بذات احکام بھی بیان کرتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی تشریح بھی کرتا ہے. یہ دونوں چیزیں قرآن مجید میں بہت سے احکام میں دکھائی جا سکتی ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ شاید فہرست بنائی جائے تو یہ 17-18 سے زیادہ جگہ ہیں جہاں, اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ وضاحت کی ہے کہ یہ میں اب توضیح کر رہا ہوں, میں اب شرح کر رہا ہوں, میں اپنی بات کی وضاحت کر رہا ہوں, یہ خود بتا دیا ہے اس کائنات کے پروردگار نے. ظاہر بات ہے کہ یہی چیز جو ہے یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے, اگر ضرورت پیش آئے گی جب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو حضور بھی کریں گے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دونوں چیزیں پائی جائیں گی, یعنی سنت ساری کی ساری اصل ہے اور جو کچھ آپ کو روایات میں ملتا ہے وہ زیادہ تر فروع ہیں، دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، دونوں ہم تک پہنچی ہیں، دونوں کا حکم یہ ہے کہ وہ واجب الاطاعت ہیں. جب حضور کی نسبت ثابت ہو جائے گی تو ان کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے گا.
ٹھیک، دو مختصر سوال خام صاحب، یہ بیان فرمائیے گا. ایک اور نقطہ پیدا ہو رہا ہے یہاں پر، میں چاہتا ہوں اس کی آپ وضاحت کر دیں، اگرچہ براہ راست تو بحث سے متعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو وضاحت کی ضرورت محسوس، یعنی لوگوں کو ضرورت محسوس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی. سوال یہ ہے کہ جو پہلے بات بیان ہوئی تھی، ہم تو بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ یہ قرآن قطعی الدلالہ ہے، متعین مفہوم ہے، تعویل واحد ہے، کوئی اس میں کوئی ایج پیش نہیں، بلسانک نازل ہوا ہے اور واضح زبان میں ہے. تو ذرا اس نقطے کی یہاں ذرا وضاحت کیجئے گا کہ وہ پھر امکان دوسرا پیدا کیسے ہو رہا ہے. مطلب ایک ہی دفعہ جب اللہ تعالیٰ نے بات کر دی ہے تو سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا.
کبھی قلت علم سے، کبھی قلت تدبر سے، اب بھی پیدا ہوتا ہے. اس وقت بھی جو اختلافات ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہوتے ہیں. یعنی آدمی کے پاس ایک اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، ادب کا شہپارہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے جتنا علم چاہیے وہ حاصل نہیں کرتا. یعنی ایسا تو نہیں ہے نا کہ ایک بچے کے ہاتھ میں قرآن مجید پکڑا دیں تو سمجھ لے گا. اس کے لیے آپ کو عربی زبان سیکھنی ہوتی ہے، آپ اہل زبان ہیں تو اس کا ایک خاص ذوق پیدا کرنا ہوتا ہے. چنانچہ ابھی دیکھیے نا کہ ایک شخص نے جب قرآن میں یہ آیت سنی کہ جس وقت تک سفید دھاری فجر کی الگ نہ ہو جائے، سیاہ دھاری سے الگ نہ ہو جائے، اس کے بعد سے روزہ شروع ہوتا ہے، تو انہوں نے دو دھاگے رکھ لیے اپنے تکیے کے نیچے، جیسے کہ روایتوں میں بیان ہوتا ہے. قلت علم باعث بنتی، بہت سے لوگ مغفل ہوتے ہیں، بات کو اس نہیں سمجھ پاتے. یہ تو دنیا میں کبھی اس کی آپ نفی نہیں کر سکتے. بیان کا مطلب یا یہ بات کہ ایک کتاب واضح ہے یا وہ عربی مبین میں ہے یا وہ قطعی دلالہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام میں وہ سب چیزیں جمع کر دی گئی ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنا علم بہتر کر لے گا اور تدبر کا حق ادا کرے گا تو لازماً سمجھ لے گا.
ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں. یعنی عند المتکلم، جو بیان کرنے والا ہے اس کے نزدیک وہ قطعی ہے، بالکل واضح ہے.
نہیں، یہ نہیں کہہ رہا میں کہ عند المتکلم، متکلم کے یہاں تو ہر چیز قطعی الدلالہ ہوتی ہے. وہ کلام قطعی الدلالہ ہے. کس طرح قطعی الدلالہ ہے؟ یعنی اس میں وہ تمام اسباب جمع کر دیے گئے ہیں کہ اگر آپ اس کو سمجھنے کے پورے لوازم حاصل کر لیں تو آپ لازماً متکلم کے مدعا تک پہنچ جائیں. یہ معنی ہوتے ہیں.
ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں. یہ بیان کیجیے گا ہم صاحب کہ فروعات بیان ہوئی ہیں قرآن مجید میں بھی. ایک عقلی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اصل بھی وہاں ہے اور فروع ایک اتنی ناگزیر چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان کر دیں، اب وہ پیغمبر جو دین لے کر آیا ہے وہ یہ دین پہنچانے کے بعد اور قرآن کی فروعات پہنچانے کے بعد بھی یہ کیوں نہیں اس کے اوپر ایک ذمہ داری پیدا ہوتی کہ خود دین کی اگر کہیں فروعات پہ ناگزیر تقاضے پیدا ہو رہے ہیں، سوالوں کے جواب دینے کے لیے لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، تو ان کو بھی وہ اسی اہتمام سے پہنچائے جس اہتمام سے قرآن کی فروعات پہنچائیں.
یہ رسول اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری میں عائد کرنے کی جسارت کیسے کر سکتا ہوں؟ یعنی یہ سوال آپ کر کیسے لیتے ہیں؟ اس کا حوصلہ کیسے پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے بارے میں یہ میں اور آپ بیٹھ کے طے کریں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے؟
نہیں، وہ ایک جگہ پہنچا رہے ہیں نا فروعات، اصل قرآن کی فروعات بھی تو پہنچا رہے ہیں.
پہنچا رہے ہیں، جو چیز اللہ تعالیٰ کہے گا وہ پہنچائیں گے. ان کو حکم دیا گیا ہے کہ جو ما نزل علیہ میں اس کو پہنچائیں، تو جو اللہ تعالیٰ کہے گا پہنچائیں گے. اس کو میں کیسے متعین کروں کہ آپ کو فلاں اور فلاں چیز بھی پہنچانی ہے؟ یہ تو فیصلہ ان کو کرنا ہے، کیا پہنچانا ہے کیا نہیں پہنچانا. اور اگر کوئی ذمہ داری ہے تو وہ ان کا پروردگار بتائے گا. اس کو میں کیسے طے کر دوں کہ یہ کام رسالت معاذ اللہ کو کرنا چاہیے؟ یہ تو میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے بھی ذمہ داری خود لی ہے، خود بتایا ہے کہ انا علینا بیان، ہم یہ ذمہ داری لے رہے ہیں، ہم یہ کام کریں گے. انہوں نے بتایا ہے تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. وہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بتا دیتے کہ جو دین ہم نے دیا ہے، جس دین کو ہم نے پہنچانے کے لیے کہا ہے، جس کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ بلغ ما انزل الیک، جو دین آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ اس کو دنیا تک پہنچا دیں، لوگوں تک پہنچا دیں، تو اس کی شرح و وضاحت بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ بتا دیتے تو میں آپ کو بتا دیتا. تو میرے پاس تو نہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات طے کرنے کا کوئی اختیار ہے، نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں طے کرنے کا کوئی اختیار ہے. وہ بھی وہی بتائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہی بتائیں.
ٹھیک، لیکن اللہ تعالیٰ کے ایک عمل سے ہم نے دیکھا قرآن میں آپ فروعات پر اطلاق کر کے سوالوں کے جواب بھی دے رہے ہیں، تو ہم عمل کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ فروعات ہم تک پہنچائی ہیں اور دین کی حیثیت سے پہنچائی ہیں، تو اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری ڈالی تھی یا نہیں ڈالی تھی اس سے قطع نظر آپ نے عملاً ایک کام کیا، دین کی فروعات پہ اطلاق کیا، تو ہم تو رسول اللہ کے عمل کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری آپ نے محسوس کی ہوگی تبھی تو پہنچائی ہیں آگے بات.
آپ اپنی جو ذمہ داری چاہیں محسوس کریں، جو نہ محسوس کریں، کسی کام کو ذمہ داری محسوس کر کے کریں، کسی کام کو اپنے لیے استحباب سمجھ کے کریں، کسی کام کو عنایت سمجھ کے کریں، کسی میں مجھ پر کرم فرمائیں، جو آپ چاہیں کریں. ذمہ داری کا لفظ بولتے وقت تو ہمارے ہاتھ کانپ جانے چاہیے, کیا کہہ رہے ہیں ہم, یعنی حضور پہ ذمہ داریاں ہم ڈالیں گے, اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے تو اس کو بیان کریں, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ہم. اللہ تعالیٰ پر بھی کوئی ذمہ داری نہیں تھی, انہوں نے خود لے لی, بتا دیا, ہم بیان کر دیتے ہیں. نہ ہوتی تو ان کا کرم تھا کہ وہ کسی چیز کی وضاحت کر دیتے, کسی سوال کا جواب دے دیتے. یعنی اللہ تعالیٰ پر کیا دین دینے کی ذمہ داری تھی, وہ بھی نہیں تھی, وہ بھی انہوں نے خود لی. اس کے بعد جب وہ دین دیا, انبیاء کے ذریعے سے دیا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا, قرآن مجید میں اپنی ہدایت نازل کی, تو بڑی عنایت ہے, بڑا کرم ہے. فرمایا کہ میری ذمہ داری ہے کہ اب میں, وہ بھی ذمہ داری میں نے نہیں ڈالی اللہ تعالیٰ پر, انہوں نے بیان فرما دی ہے, وہ حضور کے بارے میں بیان کرتے تھے تو میں کہہ دیتا. تو میرا مسئلہ تو یہ ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچ گئی وہ شرع ہے, فرع ہے, اصل ہے. جو بات حضور کی طرف سے پہنچ گئی, پہنچنے کے بعد میری ذمہ داری, تو وہ میں نے بہت وضاحت کے ساتھ پچھلی نشستوں میں بتایا ہے کہ میں تو اس سے بھی آگے جاتا ہوں کہ اس کے پہنچنے کی اطلاع بھی مل جائے تو اس کی تحقیق کرنا, جستجو کرنا, یہ ہماری قومی سطح پر ذمہ داری ہے. اور ہماری امت نے اسی ذمہ داری کو محسوس کر کے جو کچھ حضور کی طرف سے روایتوں میں ملا ہے اس کو اکٹھا کیا ہے, آگے روایت کیا ہے, اس کی تنقیح کا عمل کیا ہے. یہ کریں گے اور جب مطمئن ہو جائیں گے کہ یہ حضور کی بات ہے تو سر تسلیم خم کر دیں گے. ہمارا کام یہ ذمہ داری طے کرنے والے ہم ہوتے کون ہیں.
ٹھیک, آگے بڑھاتے ہیں. آپ سے بیان فرمائیے گا, آپ نے قرآن مجید کی آیت زیر بحث آئی تھی کہ اس میں پابند کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر کہیں پر نزاع ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم جاتے ہیں, اگر آپ کا کوئی فیصلہ موجود ہے, آپ کا کوئی حکم موجود ہے تو سر تسلیم خم کرنا ہے اس کے سامنے. یہ چیز بھی زیر بحث آئی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دین کے معاملات میں, اطلاقات میں, فروحات میں, شرح کے اندر کوئی فیصلہ کیا تو ہم نے ماننی ہے. یہ بتائیے گا کہ کوئی شخص اس چیز کا انکار کرتا ہے کہ بھائی میں حدیث کو نہیں مانتا, منکر حدیث ہو جاتا ہے, تو اب آیت کی روح سے تو یہ کہا گیا ہے کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا, تو پھر آپ کی نظر میں جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں اللہ کے نزدیک وہ ایمان پہ قائم نہیں ہے.
جب کوئی آدمی یہ کرے گا تو میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ یہ کیوں کر رہا ہے. مثال کے طور پر وہ یہ کہتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی میں یہ حیثیت ہی تسلیم نہیں کرتا کہ وہ مجھے کوئی حکم دیں اور میں اس کو مانوں. میں تو صرف وہ بات مانوں گا جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے, تو یہ بات قرآن کے خلاف ہے. یہاں منکر حدیث کہاں, یہاں تو آدمی قرآن کا منکر ہو گیا ہے.
بہت اہم بات.
تو قرآن کے منکر ہونے کے بارے میں گفتگو کی جائے گی, سمجھایا جائے گا, اس کے ساتھ مکالمہ ہوگا, اس کی خدمت میں یہ عرض کیا جائے گا کہ قرآن تو بالکل صریح طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ دین کا ماخذ بھی محمد الرسول اللہ کی ذات والا صفات ہے, یعنی دین ملے گا بھی انہی سے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اگر کسی ذاتی معاملے میں بھی کوئی فیصلہ کر دیں, کوئی چیز پیغمبر کی قضا بن جائے, پیغمبر کا حکم اور فیصلہ بن جائے, اور وہ دنیوی معاملے میں بھی ہو, تو اس کی پیروی لازم ہے, اس کے سامنے سر جھکانا ضروری ہے. قرآن نے وہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ مستر کا نصب استعمال کیا ہے, یسلمو تسلیما, یعنی تم اس کے سامنے سر جھکا دو گے جس طرح کے سر جھکانے کا حق ہے. اور مزید صراحت کی ہے اس بات کی کہ اپنے دل میں بھی تنگی محسوس نہیں کرو گے, تو اس کو قرآن سنائیں گے, اس میں یعنی حدیث کی بحث ہی کیوں کریں گے. لیکن وہ آگے بڑھتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ نہیں, حضور کا حکم سر آنکھوں کے اوپر, اس میں نہ ماننے کی کیا وجہ ہے, میں فلاں روایت کے بارے میں مطمئن نہیں ہوں. تو یہ تو تحقیق کا مسئلہ ہے, یعنی وہ حضور کی نسبت کے بارے میں مطمئن نہیں ہے. تو اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ہمارے اور اس کے درمیان ایک علمی گفتگو ہو جائے گی. وہ کہتا ہے میں اس سارے ذخیرے ہی کے بارے میں مطمئن نہیں ہوں, تو یہ ایک غیر علمی بات ہے, لیکن اس پر بھی کوئی حکم کیسے لگایا جا سکتا ہے. بنیادی بات وہ ہے کہ کیا وہ اللہ کے رسول کی وہ حیثیت تسلیم کر رہا ہے جو قرآن نے آپ کو دی ہے. ابھی جو آپ کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا یہ حضور کی ذمہ داری ہے, تو میں نے کیا کہا کہ ذمہ داری تو اللہ ہی ڈال سکتا ہے, اس نے نہیں ڈالی تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں. جس آیت سے یہ ذمہ داری اخذ کی جاتی ہے اس پر میں تفصیل سے گفتگو کر کے بتا چکا ہوں کہ اس کی وہ معنی نہیں ہے. اب اس کے بعد ذمہ داری بھی وہیں ثابت ہوگی اور حضور کی کسی بات کے بارے میں میرا رویہ کیا ہونا چاہیے وہ بھی قرآن بتائے گا. تو قرآن نے بتا دیا ہے کہ یہاں تو دین تو بہت بڑی چیز ہے, دنیوی معاملات میں بھی پیغمبر کے فیصلے کے سامنے سر جھکانا ہی ایمان کا تقاضا ہے.
ٹھیک, اچھا آپ سے بتائیے گا کہ یہ جو واجب الاتباع ہم کہتے ہیں, واجب الاطاعت لازم ہے ہمارے اوپر کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کے اوپر ہم عمل کریں, اس کو مانیں, تو عقل یہ کہتی ہے کہ اصل دین کو بھی ماننا ضروری ہے, رسول اللہ کے فیصلوں کو بھی ماننا ضروری ہے. اصل دین بلاغ مبین کے ذریعے, تواتر کے ذریعے ہم تک پہنچا, فیصلے اخبار احاد کے طریقے پر کسی نے سن لیے پہنچا دیے, تو عقل یہ کہتی ہے جب دونوں ہی کا وہی تقاضا ہے, دونوں ہی پر ایمان لانا ہے, دونوں ہی پر عملی زندگی منطبق ہوگی, تو ایک کو بلاغ مبین کی ذمہ داری دے دی اور دوسرے کے بارے میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے.
ہم بہت سے الفاظ بس استعمال کرتے ہیں, دونوں پر ایمان لانا, یہ کس نے کہا؟ پہلے ایمان تو ہم پیغمبر پر لائے, وہ اصل دین کا حکم ہے, پیغمبر پر ایمان کا تقاضا بیان کیا گیا. یعنی جب پیغمبر پر ایمان لاتے ہو, جیسے اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت اگر آسمان سے جبریل آ جائے اور کوئی حکم پہنچا دے تو سر تسلیم کم کرنا پڑے گا نا. بحث یہ ہوگی کہ آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے, تو اللہ کا حکم آ گیا مانیں گے, رسول کا حکم آ گیا مانیں گے. حکم آ گیا تو سر تسلیم کم, نہیں آیا تو ہم مکلف ہی نہیں ہیں اس کے.
ٹھیک, یہ بتائیے گا ہم سب کہ جس وقت یہ بات کی جاتی ہے کہ قرآن مجید نے تو واضح کی ہے کہ فی ما شجر بینہم ہو تو حکم بنانا ہے, کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بھی کبھی یہ بات کہی ہے کہ بھائی ایک قرآن مجھے دیا گیا ہے اور دوسری میری یہ حیثیت ہے جو حکم میں دوں جو کروں وہ بھی قرآن کی طرح اس کو مانوں؟
جی ہاں, بہت مشہور روایت آپ کو معلوم ہے جس میں آپ نے بہت تنبیہ کی کہ ان قریب ایسے لوگوں کو تم دیکھو گے کہ جو ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے اور لوگوں سے یہ کہیں گے کہ ہم تو بس قرآن کے ماننے والے ہیں. تو قرآن مجید نے جس طرح احکام دیے ہیں ان سے زیادہ توضیحات میں نے بھی احکام دیے ہیں, تو آپ نے اپنے احکام کی نوعیت بھی واضح کی ہے. حضور کا حکم خواہ وہ کسی علمی مسئلے میں ہے, خواہ وہ کسی دین کی شرح و وضاحت میں ہے, خواہ وہ کسی اصل کی تطبیق میں ہے, خواہ اس کی فرع کی تعین میں ہے, اور خواہ وہ دنیوی معاملے میں ہے, ہر حال میں واجب الاطاعت ہے. یہ اصل دین میں حکم دے دیا گیا ہے مجھے, تو اس وجہ سے اس میں میں کیا کر سکتا ہوں, یہ حکم اللہ کا ہے. اور وہ تین چار جگہوں کے اوپر بہت ہی سخت الفاظ میں بیان ہوا ہے. یہ تو قضا ہے, یعنی دین میں کوئی شرع کر دیا آپ نے. وہاں تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی معاملے میں آپ کہیں بلائیں تو آپ دیکھیے سورہ نور کے آخر میں کیا کہا گیا ہے, امر جامع الفاظ یہ ہیں. یعنی کسی ایسے معاملے میں آپ نے بلا لیا ہے جس میں کوئی تدبیر کرنی ہے, کوئی سیاسی فیصلہ کرنا ہے, کوئی اقدام کرنا ہے, اس کے لیے بلایا ہے. فرمایا کہ تم اس طرح بلانے پر آؤ نہیں, آؤ تو اجازت لیے بغیر چلے جاؤ. تم نے خدا کے پیغمبر کے بلانے کو عام کسی لیڈر اور رہنما کا بلانا سمجھا ہوا ہے. ذرا دیکھیے تو اس میں کیا کہا ہے کہ وہ لوگ اس بات سے ڈریں جو اللہ کے پیغمبر کے مقابل میں یہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ ان یصیبہم فتنہ اور تصیبہم اور یصیبہم من اللہ عذاب علی, ان کو کوئی دردناک عذاب نہ لے لے. الفاظ شاید اوپر نیچے ہو گئے ہوں, یعنی مدعا یہ ہے کہ کسی فتنے میں گرفتار ہو جائیں یا ان پر کوئی دردناک عذاب آ جائے. وہ بڑا سخت لب و لہجہ, اس لیے حضور کے فیصلوں کے بارے میں, حضور کے حکم کے بارے میں دو رائے ہو نہیں سکتی. اس میں قرآن بالکل واضح ہے, تو قرآن کا حکم پہنچائیں گے. اگر کوئی آدمی اس کے بارے میں کوئی بات کرے گا, قرآن نے بتا دیا ہے کہ پیغمبر دین کا ماخذ ہے, پیغمبر نے قرآن دیا ہے, وہ اللہ کی کتاب کی حیثیت سے, اس کی حیثیت بھی الگ ہے, وہ ایک فرقان ہے, بوہیمن ہے, میزان ہے, وہ فیصلہ کن ہے. لیکن پیغمبر کا فیصلہ خواہ وہ کسی علمی معاملے میں ہے یا کسی عملی معاملے میں ہے, وہ حجت ہے ہمارے لیے.
ٹھیک ہے,
اس کے سامنے سر جھکایا جائے گا اور دل میں تنگی محسوس کیے بغیر مانا جائے گا. حضور کی طرف اس کے فیصلے کی نسبت ثابت ہے یا نہیں, ساری بحث تحقیق اس پر ہوتی ہے, یا اس پر ہوتی ہے کہ جو نسبت سے الفاظ نقل ہوئے ہیں ان کا مطلب کیا ہے, ان میں بات بھی پوری بیان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو ہماری مسلمان امت میں تمام تر مباحث اسی محور کے گرد گھومتے ہیں. یعنی ہم تحقیق کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا فی الواقع حضور کی یہ بات ہے, کیا پہنچ گئی ہے, کتنی پہنچی ہے, کیسے پہنچی ہے, مدعا کیا ہے. بس جب واضح ہو گیا, اسی لیے میں نے یہ الفاظ لکھے ہیں میزان میں, کہ جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ یہ حضور کی بات ہے تو پھر چونو چرا کی گنجائش ہی نہیں ہے, پھر تو ادنا انحراف بھی ایمان کے خلاف ہے.
ٹھیک, ہم سب حدیث کے حوالے سے آپ کے نقطہ نظر پہ جو کچھ سنجیدہ اہل علم سوالات اٹھاتے ہیں کم و بیش 10 نشستوں میں یہاں پر زیر بحث لائے, لیکن حدیث اور سنت کے موضوع پر تفصیلی تبادلہ خیال اور اعتراضات کو انشاءاللہ ایک ترتیب کے ساتھ ہم 23 اعتراضات کی سیریز میں ان قریب آپ کے سامنے رکھیں گے. یہاں یہ موضوع پایۂ تکمیل تک پہنچتا ہے, وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.